إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال أيضا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضى به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكمنا وعلينا رد والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك عزیزان گرامی آپ کی خدمت اقدس میں نے دو آیے شریفہ اور ایک حدیث پیش کی ہے کیونکہ آج کا یہ جلسہ اس مجاہد عالم کی حیات اور کارناموں کے سلسلے میں ہے جسے اللہ نے وہ درجہ عطا کیا ہے جس کے سلسلے میں چھٹے امام اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے حاکم مقرر کیا ہے اگر اس نے کسی چیز کا حکم دیا اور اس کا حکم نہ مانا گیا تو یہ اس کی مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ ہماری توہین ہے یہ اس کی توہین نہیں ہے بلکہ یہ ہماری توہین ہے ہمارے احکام کو ٹھکرا دینا ہے اور ہمارے احکام کو ٹھکرانا یعنی اللہ کے احکام کو ٹھکرا دینا اور یہ حد شرک تک ہے عزیزو جو حالات ادھر پیدا ہوئے وہ حالات آپ سب حضرات واقف ہیں اس سے پہلے کہ جو ہے مقررین نے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں پیش فرمائی ہیں دیکھیے اگر کسی کی جو ہے مخالفت کی جاتی ہے مخالفت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے واقف نہیں ہے دشمنی کا ایک سبب ایک ریزن یہ ہے کہ انسان اس کی شخصیت سے آگاہ نہیں ہے آشنا نہیں ہے دمشق میں شام میں بہت سارے ایسے افراد تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے وجہ یہ تھی کہ وہ اہل بیت کو پہچانتے نہیں تھے جانتے نہیں تھے غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے سے اہل بیت کی تصویر اور شبیہ یہ جو ہے مسخ کر دی گئی تھی جس وقت امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے بازار شام میں پہنچے ہیں شہر دمشق میں پہنچے ہیں کہنے والا اہانت آمیز الفاظ ادا کرتا ہے میں اسے اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا امام پوچھتے ہیں بھائی کیا تم نے قرآن پڑھا ہے وہ آیتیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھی امام نے ایک ایک کر کے ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا جب اسے پتا چلا کہ یہ کون ہیں ان کی اصلیت کیا ہے وہی گالی دینے والا امام کے قدموں پر گر پڑا اور یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو واقف نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں البتہ کچھ وہ ہیں جو جان کے انجان بنتے ہیں جیسا کہ تذکرہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ ان کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ یہ وہ افراد ہیں کہ سمن بکمن عمیم فہم لا یعقلون یا خطب اللہ علی قلوبہم یہ وہ افراد ہیں ان سے ہمیں خطاب بھی نہیں ہے ان سے گفتگو بھی نہیں ہے لیکن ممکن ہے کچھ افراد ان کے بہکاوے میں آ جائیں جس طریقے سے دمشق عام شہری بنی امیہ کے غلط پروپیگنڈوں کا شکار ہو کر کے اہل بیت کے مخالف ہو گئے تھے، لہذا یہ جلسہ اسی لیے منعقد کیا گیا کہ جسے ہم ولی فقی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کی آج سامراج نے پوری ایر چوٹی کا زور لگا دیا ہے اسے شکست دینے کے لیے، اسے بدنام کرنے کے، پہچانے کہ وہ کون سی شخصیت ہے، کسے ہم ولی مانتے ہیں، کسے ہم نے ولایت فقی کا درجہ دیا ہے، وہ کون ہستی ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا حکم بحکمنا، جب وہ ہمارے حکم کے مطابق فیصلے کرے اور حکم دے، حکومت کو چلائیں، جو اس کی حکومت کو نہ مانے اس نے ہماری توہین کی ہے، وہ ہستی کون ہے؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی، جن کے سلسلے میں ہم یہاں اکٹھا ہوئے، میں مختصر لفظوں میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گا، اگرچہ میں نے اپنا مقالہ بہت تفصیل سے لکھا ہے جو تقریباً شاید اس کے لیے ڈیڑھ دو گھنٹہ ضروری ہو، لیکن جو وقت مقرر کیا گیا ہے انشاءاللہ اس وقت کے اندر ہی میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی جو ہے ولادت سن 1939 میں ہوئی ہے، تقریباً 80 برس کے ہو رہے ہیں. گھرانہ علمی گھرانہ ہے، فقہی گھرانہ ہے. آپ کے والد محترم حضرت آیت اللہ سید جواد خامنئی تھے. 4 برس کی عمر میں مکتب تشریف لے گئے، عصری علوم کے ساتھ ساتھ حوزوی علوم کو بھی سیکھتے رہے. اساتذہ جو آپ نے انتخاب کیا، آیت اللہ جواد خامنئی ان کے پہلے استاد تھے، آیت اللہ ہاشم قزوینی مشہور مرجع تقلید، آیت اللہ ہادی میلانی، آیت اللہ سید محسن حکیم، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سید محمود شاہرودی، آیت اللہ برجردی، امام خمینی، علامہ طباطبائی جیسے اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کیا. مشہد، نجف اور قم میں اپنے علمی مراحل سر کیے. علم کے سلسلے میں جستجو اور محنت کا ثمر یہ ہوا کہ 18 برس کی عمر میں آیت اللہ میلانی نے اجازت دیا انہیں. 18 برس کی عمر میں اجازت، یہ روایت و اجتہاد انہیں آیت اللہ ہادی میلانی نے عطا کیا. آیت اللہ خامنئی سخت کوش محنتی شخصیت کا نام. آج تقریباً 80 برس کی عمر میں بھی 20 گھنٹہ روزانہ کام کرتے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ جوانوں سے خطاب کر رہے تھے کہ جوانی کی قدر جانو، وقت کی قدر جانو، کہ میں آج بھی اس عمر میں آنے کے باوجود سحر کے وقت جو عبادات ہیں انہیں انجام دینے کے بعد، نماز فجر و تعقیبات سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے دفتری کام کا آغاز کر دیتا ہوں، اور یہ سلسلہ 11 بجے رات تک جاری رہتا ہے. یہ تو ابھی بڑھاپے کا یہ عالم ہے، جوانی میں ان کی محنت کا کیا انداز رہا ہوگا. نتیجہ واضح ہے ان تمام رحمتوں کا کہ آیت اللہ خامنئی نے نہ صرف فقہ و اصول و حدیث و تفسیر جیسے موضوعات کے اوپر عبور حاصل کیا، بلکہ آیت اللہ خامنئی کی شخصیت کا امتیاز یہ ہے کہ آپ جامع علوم ہیں. جب کبھی کسی بھی فیلڈ کا آدمی ان سے یہ جو ہے ملاقات کے لیے جاتا ہے، جب ملاقات کر کے لوٹتا ہے تو یہی کہتا ہوا جاتا ہے کہ تو ہمارے فیلڈ کے بھی ایکسپرٹ معلوم ہوتے ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب، اہم کتاب ایران میں چھپتی نہیں ہے جس کا جو ہے مطالعہ انہوں نے نہ کیا ہو. جب مصنف ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی کتاب کے بارے میں باقاعدہ تبصرہ کرتے ہیں. تبصرہ تو وہی کر سکتا ہے جس نے اسے دیکھا ہو، پڑھا ہو، مختلف فنون سے آشنائی، جس چونکہ ان کی خدمت میں ہر فن کے ماہرین جایا کرتے ہیں، جس فن کا ماہر ان کے پاس جاتا ہے اس سے اسی فن کے متعلق جو ہے گفتگو کرنا. علمی طور سے ان کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے. ایک گفتگو عام طور سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو حجت الاسلام والمسلمین کہے جاتے تھے، ایک ہی شب میں انہیں آیت اللہ کہا جانے لگا. وہ منصب، وہ عہدہ جس کے لیے اجتہاد شرط تھا، جس کے لیے اجتہاد شرط ہے، وہ عہدہ و منصب انہیں کیسے دے دیا گیا؟ یہ تو مجتہد نہیں ہے، یہ تو فقیہ نہیں ہے. جو حالیہ گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر بھی اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے. مجتہد کو کون پہچانے گا، مجتہد یا جاہل؟ مجتہدوں کا کیا نظریہ ہے آیت اللہ خامنئی کے سلسلے میں؟ چند حضرات کے جو بیانات آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرتا ہوں. آیت اللہ فاضل لنکرانی مرجع تقلید، یہاں جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو آیت اللہ فاضل لنکرانی سے آشنا نہ ہو، مرجع مسلم، مرجع تقلید، ان کا انتقال ہو چکا ہے. آیت اللہ فاضل لنکرانی، ہم جس وقت حوض علم قم میں کفایہ پڑھتے تھے وہ ہمارے کفایہ کے استاد تھے، عظیم ہستی ہے آیت اللہ فاضل لنکرانی کی. جب ان سے کے بارے میں سوال کیا گیا تو جو تحریری بیان انہوں نے دیا ہے اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے، کوئی صاحب اگر چاہیں گے تو ان کو پیش کر سکتا ہوں. فرماتے ہیں، مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ کے سلسلے میں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے درجے اجتہاد و فقاہت اور عالمی اور اعلی علمی درجے کے سلسلے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. آپ سے میں بہت پہلے سے واقف ہوں، قدیمی واقفیت اور آپ کے علمی مزاج سے آشنائی کے بنیاد پر میں پورے یقین کے ساتھ آپ کے اجتہاد مطلق کے درجے پر فائز ہونے کی تصدیق کرتا ہوں. میں ہی نہیں، خود امام خمینی نے بھی بار بار آپ کے اجتہاد کی تصدیق کی ہے، کبھی اشارتن اور کبھی صراحتن. آیت اللہ مشکینی، وہ زاہد و عبادت گزار فقیح، تمام علماء کرام ان سے بھی آشنا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ خامنئی فقاہت و اجتہاد کے درجے پر فائز ہیں جو قیادت کے لیے لازمی شرط ہے. آیت اللہ جوادی عملی ابھی بقیر حیات ہیں، مفسر قرآن، فیلسوف، فقیح، معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ خامنئی کی عدالت اور ان کے اجتہاد کی تائید کرتا ہوں. مجلس خبرگان کے 88 عادل فقہا اور مجتہدین، کیونکہ مجلس خبرگان کے کینڈیڈیٹ بننے کے لیے شرط عدالت اور اجتہاد ہے، یاد رکھیے گا، یہ شرط عدالت اور اجتہاد ثابت کیے بغیر وہ امیدوار بھی نہیں بن سکتے ہیں، کینڈیڈیٹ بھی نہیں بن سکتے ہیں. مجلس خبرگان کے 88 فقہا و مجتہدین، اسی طرح سے حوض علمیہ کے چوٹی کے اساتذہ کی جماعت، جامعی مدرسین، ایران کے ممتاز علماء کے تنظیم، جامعہ روحانیت مبارز، اس طرح کی ساری تنظیموں نے آپ کے اجتہاد مطلق کا اعلان کیا. آیت اللہ ثانی، جو فکری اعتبار سے آیت اللہ خامنئی سے اختلاف نظر رکھتے ہیں، ابھی تک تو میں ان کے نام پیش کر رہا تھا جو ان کے مؤید ہیں. آیت اللہ ثانی جو فکری اعتبار سے اختلاف نظر رکھتے ہیں، حق ہے ہر انسان کو اختلاف رکھنے کا، اختلاف نظر رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کا بیان سنیے آیت اللہ خامنئی کے سلسلے میں، کہ حضرت آیت اللہ خامنئی کے حضرت آیت اللہ خامنئی کا اجتہاد اظہر من الشمس ہے، ثبوت کا محتاج نہیں ہے. وہ نہ صرف یہ کہ مسلم الثبوت مجتہد ہیں، بلکہ جامع الشرائط واجب الاتباع فقیہ ہیں. فکری طور سے انہیں اختلاف ضرور ہے، لیکن عملی میدان میں کہتے ہیں کہ وہ واجب الاتباع فقیہ ہیں. آیت اللہ ہاشمی شاہرودی، جو شہید باقر الصدر کے یہ جو ہے ممتاز شاگردوں میں ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں ان کے، مرجع ہیں، صاحب رسالہ ہیں، بقید حیات ہیں، موجود ہیں ابھی، وہ فرماتے ہیں کہ میں برسوں سے آپ کے حضور میں ان جدید مسائل کے سلسلے میں تفصیلی اور طویل فقہی بحثوں میں شامل رہا ہوں جن سے اسلامی نظام دوچار ہے، جن کے متعلق یا تو فقہا نے بحث و گفتگو ہی نہیں کی ہے یا سرسری طور سے بحث کر کے گزر گئے ہیں۔ ایسی بحثوں کے دوران مجتہد مطلق کی قابلیت اور اجتہادی خصوصیت اجاگر ہوتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جب فقہا نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں، تفصیلی بحث ہو چکی ہے، ان کے بارے میں اظہار رائے کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ رائے ان کتابوں کو پڑھ کر کے، مطالعہ کر کے، کوئی بھی آ کر کے اس موضوع پر ایک تقریر کر سکتا ہے، ایک بیان دے سکتا ہے، لیکن وہ موضوعات جنہیں فقہا نے چھوا بھی نہیں ہے، ان کے سلسلے میں فقہا کے مجمع میں آ کر کے اپنی رائے پیش کرنا، اپنے دلائل پیش کرنا، اپنے استدلال پیش کرنا، اس بات کی علامت، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شخص اجتہاد مطلق کی منزل پر فائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ خامنئی کے مجتہد مطلق ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ قائد انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سرہ الشریف آیت اللہ خامنئی سے خصوصی محبت فرماتے تھے۔ جب کبھی بھی آیت اللہ خامنئی مہاد جنگ پر تشریف لے جاتے تھے، ٹیلی فون کر کے ان کی خیریت پوچھا کرتے تھے، بلا سبب نہیں تھا، دوررس نگاہیں دیکھ رہی تھی اس شخصیت کے کارناموں کے سلسلے میں۔ امام خمینی سے ملاقات کرنے کے لیے جو حضرات آتے تھے، ان میں اور آیت اللہ خامنئی کی آمد میں فرق کیا جاتا تھا امام خمینی کے یہاں، کچھ سمجھانا چاہتے تھے، کچھ بتانا چاہتے تھے۔ جتنے شخصیتیں آتی تھیں ان کی گاڑی حسینیہ جمعران کے دروازے سے 50 میٹر پہلے روک دی جاتی تھی، سوائے آیت اللہ خامنئی کی گاڑی کے، وہ دروازے تک لائی جاتی تھی۔ بظاہر کوئی بڑی اہم چیز نہیں ہے، لیکن اشارہ کیا جا رہا تھا کسی نقطے کی طرف۔ جس وقت آیت اللہ خامنئی چین کے دورے پہ تھے، جو زمانے میں صدر تھے، وہ ایران کے جب صدر ہوا کرتے تھے، چین کے دورے پر گئے ہوئے تھے، چین کی پارلیمنٹ میں تقریر کر، ٹیلی ویژن سے تقریر نشر ہو رہی تھی، امام خمینی ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے، ٹیلی ویژن پر ان کی تقریر کو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کر کے کہا کہ بابا صدارت زیب دیتی ہے ان کو۔ امام خمینی نے کہا صدارت ہی نہیں، قیادت و ولایت بھی انہیں زیب دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ولایت فقی کے لیے جو شرطیں ہیں ایران کے آئین میں، پہلی شرط اجتہاد ہے، پہلی شرط اجتہاد ہے۔ اگر امام خمینی کی نگاہ میں ذرہ برابر بھی ان کے اجتہاد میں شک و شبہ ہوتا، آپ تو امام خمینی کے مزاج سے آشنا ہے نا، واقف ہے، تو کسی کبھی بھی حق کے معاملے میں کوئی رعایت کرنے کے قائل نہیں تھے، اگر ذرہ برابر بھی شک ہوتا تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے۔ جس وقت انقلاب اسلامی ایران کے عمائدین، چوٹی کے لیڈرز امام خمینی کے پاس آئے ہیں، امام خمینی بیمار ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ امام خمینی کے بعد کیا ہوگا، کون سنبھالے گا اس حکومت کے نظام کو، اس عظیم منصب پر کون فائز ہوگا، امام خمینی کی خدمت میں آ کر کے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں خامنئی کے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آقا کون سنبھالے گا، کہ تمہارے درمیان جب خامنئی جیسی شخصیت موجود ہے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت بخوبی وہ اس عہدے کو سنبھال سکتے ہیں۔ عزیزو، امام خمینی اور دیگر علماء، میں بہت سارے بیانات کو چھوڑتا جا رہا ہوں، تو آیت اللہ خامنئی نے اپنی علمی صلاحیت کو اس حد تک پہنچایا، حصول علم کے بعد جو ذمہ داریاں آپ نے نبھائی، پہلے مرحلے میں جو عام طور سے ہر عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے، تبلیغ اور تدریس کے فریضے کو انجام کیا، جلا وطنی سے پہلے تک مشہد مقدس میں کفایا کے بہترین اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، کفایت الاصول میں ان حضرات کے لیے جو علم دین سے زیادہ آشنا نہیں، عرض کر دوں، حوزہائے علمیہ یہ قوم اور نجف علم اصول فقہ میں پڑھائی جانے والی آخری کتاب ہے، علم اصول فقہ میں پڑھائی جانے والی آخری کتاب، آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے ہیں کہ میں انقلاب سے پہلے مشہد گیا ہوا تھا، جب ملاقات میری آیت اللہ خامنئی سے ہوئی میں نے دریافت کیا کس چیز میں جو ہے مصروف ہیں، تو پتا چلا کہ وہ آج کل کفایہ پڑھا رہے ہیں۔ کفایہ پڑھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوٹری میں بند کمروں میں دو چار لوگوں کو بٹھال کے پڑھا لینا اور ہوتا ہے، حوضے میں کھلم کھلا علانیہ جہاں کسی کو بھی آ کر کے اعتراض کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، وہاں پر زبان کشائی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آیت اللہ خامنئی نے سیاسی سرگرمیاں شروع کی۔ آپ کی سیاسی سرگرمیاں فدائیان اسلام کے سربراہ نواب صفوی کی قیادت میں شروع ہوئی۔ نواب صفوی کی شہادت کے بعد آیت اللہ خمینی سے آشنا ہوئے، امام خمینی کی قیادت میں آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو آگے بڑھایا۔ چونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، میں کیا کروں ساری چیزیں، مگر بہرحال چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اپنے کام کو انہوں نے آگے بڑھایا، تحریک آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ 6 مرتبہ گرفتار کیے گئے۔ اتنی آسانی سے یہ انقلاب کامیاب نہیں ہوا ہے، اتنی آسانی سے اس درجے تک یہ شخصیت نہیں پہنچی ہے۔ 6 مرتبہ گرفتاری، متعدد مرتبہ یہ جو ہے جلا وطنی، آخری مرتبہ جلا وطن کیے گئے 1977 میں۔ 1979 میں جب انقلاب آیا تو عوام نے جلا وطنی کو جو ہے کالعدم قرار دیا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد امام خمینی کی نگاہوں نے اس جوہر کو پہچان لیا تھا۔ جب اعلی انقلابی کونسل تشکیل پائی، جس کے اراکین شہید مطہری، شہید بہشتی جیسے افراد تھے، انہی کے شانہ بشانہ آیت اللہ خامنئی کو بھی انقلابی کونسل کا رکن بنایا، امامت نماز جمعہ ان کے حوالے کی، آیت اللہ طالقانی کے بعد پہلے امام جمعہ آیت اللہ طالقانی بنائے گئے۔ آیت اللہ طالقانی کے رحلت کے بعد وہ منصب آیت اللہ خامنئی کو دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب جنگ شروع ہو گئی تھی عراق سے، جنگ کی قیادت، اس کا انتظام، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے امام خمینی نے اپنا نمائندہ انہیں مقرر کیا۔ عالم یہ تھا، محاذ جنگ سے تشریف لاتے تھے، نماز جمعہ پڑھا کر کے دوبارہ محاذ جنگ میں چلے جایا کرتے تھے، یہاں اپنے خطبوں کے ذریعے سے سامراجی سازشوں کو ناکام بناتے تھے، وہاں میدان جنگ میں جا کر کے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے، قائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے سے، شجاعت و ولولے کے ذریعے سے مجاہدوں کی حوصلہ افزائی کر کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنایا کرتے تھے۔ جب شہید محمد علی رجائی کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا، البتہ اس سے پہلے خود آیت اللہ خامنئی بھی ایک بم دھماکے میں شدید طور پر زخمی ہو چکے تھے، داہنا ہاتھ ان کا بیکار ہو چکا تھا، ایسے میں انہیں ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ صدر جمہوریہ کے امیدوار بن جائیے، الیکشن میں حصہ لیجیے۔ حکم ہوا، الیکشن میں حصہ لیا، 95% ووٹ حاصل کر کے ایران کے صدر جمہوریہ بنے۔ پہلا 4 سال کا دور تمام ہوا، دوسرے 4 سالہ دور میں پھر انتخاب کر لیا گیا۔ اسی اثنا میں ابھی ان کا دوسرا دور ختم ہی ہو رہا تھا کہ قائد انقلاب اسلامی امام خمینی کا انتقال ہو گیا۔ عزیزو، امام خمینی کے انتقال کا کچھ لوگ انتظار بے چینی سے کر رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے انتقال سے تشویش میں جو ہے مبتلا تھے۔ ایک چیز میں دونوں شریک تھے، دشمن کو بھی یقین تھا کہ امام خمینی کا انتقال یعنی انقلاب کا فاتحہ، ان کی رحلت کے بعد یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ دوست بھی پریشان تھے، دوستوں کو بھی بھروسہ نہ تھا کہ امام خمینی کی جگہ کوئی بھر سکتا ہے، اس ذمہ داری کو کوئی بحسن و خوبی اٹھا سکتا ہے۔ سب پریشان تھے، سب مضطرب تھے، بس یہی سوچا جا رہا تھا کہ ادھر امام کا انتقال ہوا، ادھر انقلاب کا خاتمہ ہوا۔ امام کے انتقال کے ساتھ ہی مجلس خبرگان، اس میں عرض کیا کہ 88 اراکین ہیں مجلس خبرگان کے، سب کے سب عادل فقہا، یاد رکھیے گا لفظ کو، مجلس خبرگان کوئی عام جماعت کا نام نہیں ہے، 88 عادل فقہا جسے پہلے ماہرین کی کونسل ان کی صلاحیتوں کی تصدیق کرتی ہے، اس کے بعد عوام کے ذریعے وہ چنے جاتے ہیں، انتخاب کیے جاتے ہیں۔ 88 عادل فقہا پر مشتمل مجلس خبرگان سر جوڑ کے بیٹھی کہ امام خمینی کے بعد جانشین کسے بنایا جائے، یہ عہدہ کسے سونپا جائے، مختلف نام پیش ہوئے، آیت اللہ ہے مشکینی، آیت اللہ ہے اردبیلی اور آیت اللہ ہے خامنی پر مشتمل سے رکنی کمیٹی بنا دی جائے، آیت اللہ العظمہ سید محمد رضا گلپائیگانی کا نام پیش کیا گیا، مختلف نام پیش ہوئے، مختلف ناموں پر بحث ہوئی، مگر کہیں پر یہ جو ہے نگاہ نہ ٹکی، کسی بات پر اتفاق نظر قائم نہ ہو سکا۔ آخر میں 81% عادل فقہا نے آیت اللہ خامنئی کے نام پر اتفاق نظر کیا۔ سب کا کہنا تھا اس منصب کو سنبھالنے کی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو وہ ہستی آیت اللہ خامنئی کی ہے، کیوں؟ وہ سارے شرائط جو ولی فقیہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، 5 شرطیں وہاں کے آئین میں ہیں، پہلی شرط ہے فقیہ ہونا، دوسری شرط ہے عادل ہونا، مدبر ہونا تیسری شرط ہے، یعنی اتنی سوجھ بوجھ ہو کہ زمانے کو سمجھ سکے، دشمنوں کی سازشوں کو بھانپ سکے، ان کی تدبیروں کا، ان کی سازشوں کا توڑ پیش کر سکے، مدبر ہو یعنی انتظامی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہو، شجاع ہو، کیونکہ اگر علم ہے تقویٰ ہے لیکن اگر شجاعت نہیں ہے بزدلی ہے جو بہت سارے غلط فیصلوں کا سبب بنتی ہے۔ آج ہندوستان کے حالات کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس بزدلی نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، بزدلی کے سوا اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میں اور تو نہیں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں اس کے زیادہ اور کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا کہ خدا نخواستہ کسی اور جو ہے بیماری میں جو ہے مبتلا ہوں گے۔ شرط ہے فقاہت ایک شرط، عدالت دوسری شرط، تدبر تیسری شرط، مدیریت یعنی انتظامی صلاحیت چوتھی شرط، شجاعت پانچویں شرط۔ 88 فقہا میں سے 81% فقہا اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ ہستی آیت اللہ خامنئی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر وہاں کسی نے کھلم کھلا مخالفت کی ہے اس قیادت کی تو وہ خود آیت اللہ خامنئی ہے۔ ان کا زہد، ان کا تقویٰ، ان کا ورا، ان کی تواضع اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ قبول کر لیتے، انہوں نے کہا نہیں، میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں، اور ڈھونڈیے مجھ سے بہتر فرد کو ڈھونڈیے۔ لیکن جب فقہا کی طرف سے اصرار ہوا کہ اس وقت یہ آپ کا حق نہیں ہے بلکہ آپ پر فرض ہے، شرعی ذمہ داری ہے آپ کی اس عہدے کو قبول کرنا، تو آیت اللہ خامنئی نے اس عہدے کو قبول کیا۔ یہ عہدہ قبول کرنا نہیں تھا بلکہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لعلقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکاف اولها کی عملی تفسیر۔ شرعی ذمہ داری ہے جس کے بنا پر آیت اللہ خامنئی نے ذمہ داری کو قبول کیا، صرف ذمہ داری کو قبول نہیں کیا بلکہ 88 فقہا کی امیدوں پر کھڑے بھی اترے۔ آج اس انتخاب کو تقریباً 30 برس گزر گئے، 30 برس گزر رہے ہیں، 30 برس کے دوران انقلاب اسلامی ایران مختلف مشکلات سے گزرا، طرح طرح کے طوفان آئے، ہر طوفان سے بحفاظت کشتی انقلاب کو پار لگایا، ساحل تک پہنچایا۔ عزیزو آج اگر آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں، اس قیادت نے انقلاب کو کیا دیا، اس قیادت نے اسلام کو کیا دیا، اس قیادت نے امت مسلمہ کو کیا دیا، اس قیادت نے تشیع اور شیعوں کو کیا دیا ہے۔ نعمتوں کو پہچانے ورنہ کفران نعمت کے گناہ کا شکار ہو جائیں گے۔ عزیزو آج ایران کے اطراف کے سارے ملکوں کا جائزہ لے لیجئے، سب جگہ بے چینی ہے، سب جگہ ناامنی ہے، بموں کے دھماکے ہیں، قتل عام ہے، کشت و کشتار ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ عراق ہو، جہاں بھی اٹھا کر کے دیکھیں، شام، لبنان، جہاں جہاں یہ دیکھیں گے ہر جگہ پر ناامنی ہے۔ تمام طوفانوں کے درمیان ایک جزیرہ امن بنا ہوا ہے جس کا نام ایران ہے۔ اگرچہ ٹارگیٹ تو یہی ہے، افغانستان تو بہانہ ہے، عراق تو بہانہ ہے، پاکستان تو بہانہ ہے، اصل ٹارگیٹ ایران ہے، ایران کو تباہ کرنا ہے۔ اور وہ دشمن اپنے اس دعوے کو چھپاتے بھی نہیں ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ آیت اللہ خامنئی کی مومنانہ فراست اور علوی قیادت، حسینی شجاعت ہے جس کی بنا پر ایران جزیرہ امن بنا ہوا ہے۔ امن ترین پرامن ملک اگر کوئی ہے تو اس کا نام ایران ہے۔ یہ امنیت حتی یورپ اور امریکہ میں بھی اب باقی نہیں رہی ہے، اس کے باوجود ایران جزیرہ امن بنا ہوا ہے۔ علمی ترقی کے میدان میں اگر آپ آ کر کے دیکھیں، کسی ایک میدان میں ترقی نہیں ہوئی، اسلام ہے نا، اسلام جامع دین ہے، جب اسلام کے مطابق حکومت ہوگی تو ترقی بھی جو ہے وہ جامع ہی ہوا کرے گی۔ عزیزو، علمی میدان میں اگر آپ دیکھیں گے، علمی میدان کا عالم یہ ہے، واحد عالم اسلام کا ملک ہے جہاں انقلاب سے پہلے سوئی بھی نہیں بنتی تھی۔ آج ترقی کا عالم یہ ہے کہ اپنا بنایا ہوا سیٹلائٹ، اپنے راکٹ کے ذریعے سے فضا میں بھیجا، زندہ مخلوق کو بھیج کر کے صحیح و سالم واپس بھی اتار لیا۔ نینو ٹیکنالوجی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، آج ایران کا پانچواں مقام ہے۔ گفتگو بہت کچھ کرنا تھا، اقتصادی میدان کی میں کیا ہوا عرض کرنا تھا، دینی میدان میں کیا ہوا، ایران سے باہر کیا ہوا، کیونکہ آیت اللہ خامنئی کی قیادت صرف ایران تک محدود نہیں ہے، یمن کو بھی سنبھالا، شام کو بھی سنبھالا، عراق کو بھی سنبھالا۔ عزیزو، لیکن میں کیا کروں کہ وقت ختم ہو چکا ہے، بس میں یہاں پر اس دعا پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خدایا، اس انقلاب کو امام زمانہ کے ظہور تک قائم و دائم رکھ، آیت اللہ خامنئی کو طول حیات عنایت فرما، ان کے مخالفین کو تھوڑی سی ہدایت عطا کر، ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم ان کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔